امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین, اما بعد, فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق, بسم الله الرحمن الرحيم, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات بيت جماعة آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے, خاص طور پہ آج جو دو ہمارے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر شہید کیے گئے, ڈاکٹر اقبال حسن اور لیڈی ڈاکٹر دلشاد فاطمہ, اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا, ایک صلوات عنایت فرما دیجیے ماں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خود اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی نظر آتی ہے, یعنی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اپنی ہی آواز میں کوئی کھوکھلا پن نظر آنے لگتا ہے. بس وہی کیفیت ہے میری آج آپ سے بات کرتے وقت, اور جو میرا مزاج ہے, جو میری طبیعت ہے, اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے اطراف میں کچھ ہو رہا ہو اور میں آپ سے کچھ اور باتیں کروں, یہاں کچھ ہو رہا ہو میں کسی اور دنیا کی باتیں کروں آپ سے, یہ بھی میری طبیعت میں شامل نہیں ہے. بات تو کرنی ہے, اس کا اثر ہو یا نہ ہو, چاہے وہ تکراری باتیں ہوں لیکن کرنی تو ہے, کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, جب تک زبان چل رہی ہے مجھے تو بات کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے پہلے مجبوری عرض کر دی کہ بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان کہاں تک تسلیاں دے, کہاں تک ڈھارس بندھائے, اور میں بھی تو پتھر کا دل تو نہیں ہے نا میرے اندر, میرے تو ایک انسان ہوں نا, دل ہے اندر سینے میں. لیکن عزیزو مسئلہ وہی ہے کہ آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں, اگرچہ کہ میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا میں تو میری آواز نہیں جا رہی, پورے پاکستان کے شیعہ تو نہیں سن رہے, پورے کراچی کے شیعہ تو نہیں سن رہے, لیکن کم سے کم جو یہاں موجود ہیں وہ میری اس بات کو ضرور سنیں گے کہ اصل مسئلہ ہے کیا, کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, کیا پرابلم ہے, اس پر ہم آپ سے بات کریں گے. ایک تصویر سامنے آ جائے, پکچر بن جائے, اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ کسی کے میرے بٹن دبانے سے رک جائے گا یا کسی اور کے بٹن دبانے سے رک جائے گا, ایسا نہیں ہے. یہ ایک بین الاقوامی بساط بچھی ہوئی ہے, وہ مہرے جو ہے حرکت کر رہے ہیں, وہ مہرے حرکت کر رہے ہیں, ان کو یہی کام کرنا ہے. وہ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں, نہ میری تقریر سنتے ہیں, نہ کسی اور عالم کی تقریر سنتے ہیں, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ جس ڈیوٹی پہ ان کو لگا دیا گیا وہ ڈیوٹی وہ اپنے کام کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاریخی پس منظر میں, اس کے سرے تانے بانے کیا ہے. دیکھیے یاد رکھیے, وقتی طور پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے, پوری توجہ رکھیے گا, خشکی تری کی طرف مت جائیے گا, بھائی یہ سمجھ لیجیے کہ لیکچر ہو رہا ہے, کلاس میں آپ بیٹھے, ٹھیک ہے, میرا ساتھ دیجیے گا, کیونکہ جو باتیں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ ساری زندگی کم سے کم آپ کے سامنے رہیں گی, آپ کو تو کام آئیں گی. جو ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بھائی بظاہر ہم کمزور نظر آ رہے ہیں اور چاروں طرف سے کچھ طاقتوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے, ہر طرف سے کچھ طاقتیں ہم پر حملہ آور ہیں, اندرونی بھی بیرونی بھی, ہم مشکلات کا شکار ہیں. اچھا, یا تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے یا تاریخ میں اس کا تسلسل موجود ہے, صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ پوری تاریخ میں, تاریخ بشریت اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ ایک طرف طاقت اور قدرت ہوتی ہے, پوری قوت, وہ فرعون کی قوت کا نام دے دیں, نمرود کی قوت کا نام دے دیں, شداد کی قوت کا نام دے دیں, وہ پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے, اور دوسری طرف مقابلے میں ہوتی ہے آئیڈیالوجی, مقابلے پر ہوتی ہے آئیڈیالوجی, نظریات, بچوں کے لیے سمجھاتے کچھ نظریات اور کچھ اصول, ان کا ٹکراؤ ہے. اس کو مختلف ماحول میں مختلف نام دیا جاتا ہے, کہیں پر حق و باطل کا نام دے دیا جائے گا، کہیں کچھ اور نام دے دیا جائے گا، کہیں موسیٰ اور فرعون کا ٹکراؤ کہہ دیا جائے گا، کہیں نمرود اور ابراہیم کا ٹکراؤ کہہ دیا جائے گا، اب کربلا تک تو خیر بعد میں پہنچیں گے. تو اب یہ ایک ہے بات کہ ایک طرف ہوتی ہے پوری قوت قدرت اور طاقت، ایک طرف ہوتی ہے آئیڈیالوجی. ہر زمانے میں جو ابھی آئیڈیالوجی مذہبی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، سیاسی بھی ہو سکتی ہے، فلسفی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے. تاریخ کیا بتاتی ہے، تاریخ کیا فیصلے کرتی ہے، تاریخ کے بڑے عجیب و غریب فیصلے. سقراط ایک آئیڈیالوجی کا مالک تھا، یعنی ایک آئیڈیالوجی کا کریٹو تھا، جس نے بنایا اپنے ایک نظریات کو، اپنے نظریات رکھتا تھا. نبی تھا یا نہیں مجھے اس سے بحث نہیں، سقراط ایک فرد تھا. وہ ٹکرا گیا اپنے نظریات اور اصولوں پر، اس نے کوئی سودا نہیں کیا. اس ایک آدمی کو جو اکیلا تھا مار دیا گیا، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، جو ساتھی تھے انہیں بھی اس طرح ساتھ نہیں دیا، ورنہ وہ بھی مار دیے جاتے، افلاطون وغیرہ بھی مار دیے جاتے. اس کو اکیلے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، مر گیا وہ. پھانسی دینے والے، اس کو لٹکانے والے کتنے بڑے طاقتور لوگ تھے، بادشاہ تھے نا، فوج تھی سب، ان کا ختم کرو اس کو، جو ہمارے مفادات کے آڑے آ رہا ہے اس کو راستے سے ہٹا دو. اس پہ بے دینی کا الزام لگا کے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس پہ بے دینی کا الزام لگا کے اس نے ہمارے دین سے، ہمارے دیوتاؤں سے بغاوت کی ہے، مار دیا. میں نے عرض کر دیا کہ آج جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا مجلس سے الگ ہٹ کے کر رہا ہوں، تاکہ کیونکہ فرض ہے میرا جو میں اندر سے، تاکہ میرا ضمیر کا جو بوجھ ہے وہ کچھ تھوڑا سا ہلکا ہو، کہ کچھ لوگوں کو تک تو بات پہنچے کہ ہے کیا مسئلہ. تو وہ جو طاقت تھی، اس نے پوری طاقت کے ساتھ سقراط پہ حملہ کیا، مار دیا، اکیلا تھا، مر گیا. اس وقت یہی ہوا نا کہ پاگل آدمی تھا، کیوں مر گیا اتنی بڑی طاقت کے ساتھ، اور مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. لیکن سقراط اس بات کو جانتا تھا کہ یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، ایک پاور کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ، جو وقتی طاقت ہے. یہ وقتی طاقت ختم ہو جائے گی، ابھی نہیں، 50-100 سال بعد اس کی قدرت ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا. لیکن میں جس نظریات کے لیے لڑ رہا ہوں، میں جن نظریات کے لیے زہر کا پیالہ پی رہا ہوں، میں امر ہو جاؤں گا. اچھا، تاریخ نے فیصلہ بھی یہ کیا کہ جو اس وقت کمزور تھا، جو اس وقت ایک تھا، تو جس آئیڈیالوجی کی جڑیں مضبوط ہوں، روٹس اس کے مضبوط ہوں، تو وہ جسم کی موت سے وہ آئیڈیالوجی نہیں مرتی. وہ نظریات کیا ہوتے ہیں، وہ پنپتے ہیں. تو وہ سقراط کے نظریات کتنے آگے بڑھے کہ آج سقراط ایک ضرب المثل بن گیا، ضرب المثل بن گیا نا اس کا نام، سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پینے والے لوگ، سقراط کی طرح یہ کرنے والے، ضرب المثل بن گیا. جبکہ نبی نہیں تھا، پیغمبر نہیں تھا، رسول نہیں تھا. اور ایک قدم آگے آئیے، بنی اسرائیل، وہ زمانہ جب پروردگار عالم نے انہیں تمام عالمین پہ فضیلت دی، اس زمانے کی بات، فضلناہم علی العالمین، سارے عالمین پہ فضیلت دی. 800 سال منتشر، پراگندا، بکھرے ہوئے، غلامی کی زندگی، جوان غلام کر لیے جاتے تھے، بوڑھے ہو گئے تو پھینک دیا، سڑ سڑ کے مر جائیں. عورتوں کو، جوان لڑکیوں کو ان کی کنیزی میں لے لیا جاتا تھا، اور وقتاً فوقتاً ان کی نسل کشی کی جاتی تھی، ان کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے. مگر بنی اسرائیل کے پاس اس زمانے میں ایک آئیڈیالوجی تھی، کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں، جناب اسرائیل کی اولاد تھے نا، جناب اسرائیل کس کا لقب ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کا نا، کیونکہ اولاد ہے جناب اسحاق کی اور جناب یعقوب کی. ایک آئیڈیالوجی تھی، وہ آئیڈیالوجی ان کو زندہ رکھتی تھی. انہیں معلوم تھا کہ یہ مر جائیں گے، نظریات اور اصول جو ہیں وہ جیتیں گے، وہ جیتیں گے. 800 سال وہ قوم اس آگ اور خون کے سمندر سے گزری. قوموں کے امتحان میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ مہینوں کے اور چند سالوں کے نہیں ہوتے، قوموں کو بعض اوقات صدیوں تک امتحانات دینے پڑتے ہیں. مگر آئیڈیالوجی جہاں کمزور ہو وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. جہاں آئیڈیالوجی مضبوط ہو تو کتنا ہی ان کا قتل عام کیا جائے، وہ آئیڈیالوجی ان کو زندہ رکھتی ہے، وہ نظریات ان کو زندہ رکھتے ہیں. تو 800 سال کے بعد بالآخر وہ جو ان کی آئیڈیالوجی تھی وہ جیتی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام کی صورت میں وہ فتح یاب ہوئے، اور فرعونی طاقتوں میں غلبہ پایا انہیں، کیونکہ آئیڈیالوجی تھی. طاقت وقتی طور پہ حملہ کر کے ختم تو کر سکتی ہے، آئیڈیالوجی کو، نظریات کو ختم نہیں کر سکتی. نظریہ یہ پوری دنیا کا اصول ہے. سیاسی فلسفی کو لے لیے، افلاطون ایک ریپبلک کتاب سے زندہ ہے، جتنی بھی ڈیموکریسی کی بنیادیں ہیں وہ میں اس کے نبوت نہیں، کوئی الہامی کتاب نہیں، آسمانی کتاب نہیں، اس کے نبوت پیغمبر نہیں مانتے، مگر وہ اس زمانے میں اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا، وہ بعد میں وہ ایک بنیاد بن گئی ایک ڈیموکریسی کی، جمہوریت کے فلسفی کی. حال اس کے اب 1500 قسمیں ہیں، اس سے بحث نہیں، مگر وہ زندہ ہے اب تک. پہلا نام اسی کا لیا تھا بھائی، یہ تھا پہلا جس نے نظریہ دیا کہ بھائی اختیارات کو تھوڑا سا بانٹا جائے. ٹھیک ہے، یہی مذہبی آئیڈیالوجی کہ جناب نوح کے ساتھ اگر 37 آدمی اور پورا معاشرہ خلاف ہے. یہ دیکھیں قرآن مجید میں قصص جو بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے تھوڑی کہتے ہیں کہ پڑھو، میں پڑھنا ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، اصل میں اس میں کیا ہے کہ ان سے عبرت لو، ان سے عبرت لو. جب تک عبرت نہیں لوگے تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو جناب نوح 950 سال، اب پتہ چل گیا نا کہ جناب نوح پر جو ایمان لائے ان کے امتحان کی مدت کتنی ہے، کتنی، 950 صدیاں. بھائی مذاق ہے کیا، 950 سال، تصور تو کیجیے آپ. مگر کیونکہ آئیڈیالوجی تھی نا، مرتے گئے لوگ مگر کچھ نہ کچھ ایمان پہ تھے. 37 کے 37 950 سال کے تھوڑی جب ہوئی، 950 سال تو سن مبارک جناب نوح کی پیغمبری کا تھا، ان میں کوئی 100 سال کا بھی ہو، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال کا ہو، لوگ مرتے رہے. مگر کیونکہ آئیڈیالوجی ان کے پاس نے ایک نظریات تھے، ایک اصول تھے، وہ جانتے تھے، ایک معیار تھا کہ جو ہمارا مخالف ہے وہ ظالم ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ بدکار ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ چور ہیں، وہ لٹیرے ہیں، وہ ڈاکو ہیں. تو یہ چیز انہیں اپنے نظریے پہ اور مضبوط کرتی تھی کہ دشمن یہ ہے لہذا ہم حق پر ہیں. یہ حق اور باطل کا معیار یاد رکھیے گا کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ضد سے. اگر رات نہ ہوتی تو دن کی کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی، کسی کو دن کی اہمیت کیا ہے، ہے نا. خوشبو، اگر بدبو نہ ہوتی تو آپ کو خوشبو کی کوئی قیمت ہی معلوم نہ ہوتی. یہ خوشبو کسے کہتے ہیں، بدبو نے بتایا کہ خوشبو کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. جب تک ضد سامنے نہ ہو تو حق کو پہچاننے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میرا مقابل کون ہے. اگر میرا مقابل دیندار لوگ ہیں، میرے مقابل متقی ہیں، میرے مقابل پرہیزگار ہیں، میرے مقابل جو ہیں وہ بڑے کار رسالت پر عمل انجام دینے والے ہیں، تو پھر تو مجھے اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا. لیکن میرا مقابل بے دین ہو، میرا مقابل ظالم ہو، میرا مقابل بے رحم ہو، میرا مقابل وحشی ہو، میرا مقابل درندہ ہو، میرا مقابل بربری ہو، میرے مقابل کے نزدیک نہ عورتوں کی جان کی قیمت، نہ مردوں کی جان کی قیمت، نہ بچوں کی جان کی قیمت، وحشی درندے ہیں نا، تو یہ دنیا کا کوئی دین تو کیا، کوئی سیاسی نظام بھی یہ تعلیم نہیں دیتا، نہیں دیتا. بس یہ چیز کیا کرتی تھی، یہ ان لوگوں کو قائم رکھتی تھی کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہمارا دشمن یہ ہے. جب ہمارا دشمن یہ ہے تو ہم حق پر ہیں. تو صدیوں تک قومیں امتحان دیتی تھی آئیڈیالوجی، کیونکہ مضبوط ہے نا، جڑیں مضبوط، جڑیں مضبوط. میں اب مثال دیتا ہوں آپ کو ایک کمیونزم کی، ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. دیکھیے کمیونزم بڑے زور و شور سے آیا 19 صدی کے آخر میں، 1860 کے بعد اس کا چرچا شروع ہوا، 1870 کے بعد زیادہ چرچا ہوا، اور پھر 1917 سے 1921 کے درمیان روس میں زار شاہی ختم ہوئی، انقلاب آ گیا. مشکل یہ ہمارے بچے اسٹڈی تو کرتے نہیں، انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ جتنی سہولتیں بڑھ رہی اتنی ان کے آئی کیو نہیں ہے، ویژن ہے ہی نہیں ان کے پاس، کیونکہ پڑھتے پڑھاتے کچھ ہے ہی نہیں. ان کو پاس ہونے کے لیے وہ نالج چاہیے یا اور فضول اور لغوی قسم کی معلومات چاہیے، یا اگر ہسٹری کا مطالعہ کرتے رہیں دنیا کی تحریکوں کا تو ان کو پتہ چلے کہ ہم کیسے گزر رہے ہیں. آیا یقیناً بڑی زبردست انقلابی تحریک تھی، اور میں نے اس کو اس لیے بھی قریب سے ذرا تھوڑا سا مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملا کہ میں بھی نوجوانی میں پروگریسو تھا، بائیں بازو والوں کے ذرا میرے ساتھ زیادہ تھا، تو وہ بڑا جوش و جذبہ رہتا تھا لوگوں میں، ایک اٹھا. کیوں؟ ایک سرمایہ داری نظام کے خلاف ایک نئی چیز آئی. لیکن وہ کمیونزم جو تھا وہ یورپ کے ماحول کی پیداوار تھا، یورپ کے ماحول کی پیداوار تھا. وہ اس کا جتنی بھی تھیم تھی وہ سب کی سب اس ماحول کی تھی جس ماحول میں اس کے بنانے والوں نے جنم لیا، جس ماحول میں پیدا ہوئے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے زمانہ بدلے گا تو کیا ہوگا، آگے زمانہ بدلے گا تو کیا ہوگا، کتنے ملک بنیں گے، کتنے مزاج بدلیں گے. مشرقی مزاج الگ ہے، مغربی مزاج الگ ہے، شمال کے لوگوں کا مزاج الگ ہے، جنوب کے لوگوں کا مزاج الگ ہے، فارس لوگوں کا مزاج الگ ہے. وہ بڑے خلوص کے ساتھ وہ ایک چیز لے کر آئے، اور وہ گئی پوری دنیا میں، اس کا شور ہوا پوری دنیا میں کہ انقلاب 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 انقلاب. لیکن ایک صدی میں، 60-70 سال میں کیا ہوا، حالات بدل گئے، ترجیحات بدل گئیں، زمانے بدل گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بوسیدہ ہو گیا. جیسے میں نے کہا کہ اگر آئیڈیالوجی مضبوط نہ ہو تو پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے، پسپائی اختیار کر لی، روس ٹوٹ گیا، چیکوسلاویا، یوگوسلاویا گیا، سب کے سب کیا ہوا، یہ پیچھے ہٹتے چلے گئے. اور جو بچے ہیں وہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ ہاتھ ملا چکے، وہ چائنا ہو یا کوریا ہو یا شمالی کوریا، ان سب نے سرمایہ داری نظام کی چیزوں کو قبول کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرمایہ داری نظام صحیح ہے، یہ نہیں، دونوں ہی غلط. وہ بھی ظالمانہ نظام تھا، یہ بھی انسانیت کو نجات نہیں دے سکا. تو آئیڈیالوجی کمزور ہو تو اتنا بڑا سپر پاور ٹوٹ جاتا ہے. سپر طاقت تھی نا، دو ہی طاقتیں تھیں سپر، روس اور امریکہ. آئیڈیالوجی کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، ٹوٹ گیا. یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آئیڈیالوجی مضبوط ہو، اب آپ آئیے اپنی طرف. یہ میں نے مقدمہ بنایا، یہ میں نے زمین بنائی آپ کے لیے، زمین ہموار کی یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علی. دیکھیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مجلس کے انداز سے میں ذرا سا ہٹ کے اس وقت چل رہا ہوں، اس کو ایک لیکچر سمجھیے آپ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جتنے لوگوں تک میسج پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے. میں نے کہا کہ پورے شیعہ میری بات نہ سننے والے، نہ عمل کرنے والے، نہ جا سب تک میری آواز جا رہی ہے، نہ جا سکتے، لیکن جو ہیں وہاں تک تو ظاہر ہے کہ میں اپنا ایک ذمہ داری جس کو کہتے ہیں وہ تو میں ادا کرتا رہوں گا نا جب تک زبان چلے. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھیے، بنو امیہ کا دور ہو، بنی عباس کا دور ہو، میڈیا کا کردار ہر زمانے میں اہم رہا، ہر دور میں. اس وقت ایک میڈیا تھا بس، نہ اخبار، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، کچھ نہیں تھا. وہ میڈیا کیا تھا، وہ تھی مسجد، محراب اور منبر، بس محراب اور منبر. اچھا محراب اور منبر پہ کون آ سکتا تھا، جو حاکم کی حمایت کرے گا، اس کی منظوری کے بغیر تو مولوی نہیں مقرر کیے جاتے تھے نا، مفتی، خطیب سب. اب پورے اسلامی ورلڈ کا، پوری اسلامی دنیا کا میڈیا ایک ہاتھ میں، جو خطیب ہے وہ ان کی منظوری کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. یک طرفہ پروپیگنڈا چلے گا، یک طرفہ، جو وہ کہہ دیں وہ دین، جو وہ کہہ دیں وہ دین. اور وہ ایک طرف کا چلا رہے ہیں سب، گاڑی چل رہی ہے صرف ایک طرفہ پوری دنیا. کیوں؟ دبانے کے لیے، آوازوں کو دبانے کے لیے. مگر اس کے باوجود آپ مجھے بتائیے کہ یک طرفہ پروپیگنڈا کوئی ممبر اہل بیت کے پاس نہیں ہے، کوئی مسجد اہل بیت کے پاس نہیں ہے. جہاں موقع ملا چند لوگوں کو بٹھا کے کچھ باتیں بتا دیجیے، کہاں کروڑوں کی مملکت، کہاں چند لوگوں کے سامنے بات کرنا. آج پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سب تو نہیں سن رہے میری بات، نہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. چند لوگوں کو بٹھا کے پڑھا دیا، چند لوگوں کو سمجھا دیا، پانچویں چھٹے امام کو بس تھوڑا موقع ملا، باقی تو کسی کو موقع بھی نہیں ملا، کسی امام کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس سے پہلے نہ اس کے بعد. مگر اس کے باوجود کیا ہوا، کتنی زبردست طریقے سے حملہ آور ہوئی یہ طاقتیں، بنو امیہ، بنو عباس. اپنے خیال میں انہی نے جڑ سے مٹا دیا، مدینے سے نکال دیا، مکے سے نکال دیا، کوئی نام نہیں رکھ سکتا. اس زمانے کے نام تو پڑی ہے، ائمہ طاہرین کے اصحاب میں کسی کا نام حسین، حسن، علی نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا، پہچان نہ لیا جائے کہ حسین نام رکھا ہے. جیسے اب ناموں کو دیکھا جا رہا ہے نا، یہ سسٹم وہی بنو امیہ کا رائج کر رہا ہے، نام دیکھ کے پکڑو. سمجھ آئے؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد. سمجھ میں آئی بات؟ اب ٹھیک ہے، ایک بار اور صلوات جنایت فرما دیجیے. ناموں سے پکڑ لیے جاتے تھے، ناموں سے پہچان لیے جاتے، لہذا نام نہیں رکھتے تھے. حالانکہ چاہنے والے تھے، اپنی جانیں بھی دے دی، مگر نام نہیں رکھتے تھے تاکہ نئے معاشرے میں جا کے ہم پہچانے نہ جائیں کہ اس نام سے فوراً یہ مشکوک ہو جائیں گے کہ یہ ان کا چاہنے. تو کیسا ماحول. مگر اس کے باوجود میں نے کل ایک یا پرسوں کسی جگہ ایک بات عرض کی تھی کہ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ آج کیا صورت حال ہے. اگر تمام نسلوں کو الگ الگ کر کے ایوریج نکالا جائے تو دنیا میں سب سے بڑی آبادی نسلوں کے اعتبار سے علی کے چاہنے والوں کی ہے. اب میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اگر نسلوں کو الگ الگ کر کے آبادی کا ریشو نکالا جائے تو جس حساب سے قتل کیے گئے ہیں شیعہ نے حضرت کرار، اس کے بعد ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی الگ الگ اگر کیا جائے. کسی بھی نسل کے یا کسی بھی مکتب کو فالو کرنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 25 کروڑ نہیں ہے. چیلنج ہے میرا، آپ جا کے سرچ کر لیجئے گا، سرچ کر لیجئے گا، کسی ایک مکتب کے فالوورز کی تعداد دنیا میں، ایک مکتب، ایک مسلک، ایک اسکول آف تھاٹ، کرسچینٹی سمیت، ہندو مذہب، ہندو میں تو خیر 350 مذہب ہے، ان کو تو چھوڑ دیجئے آپ، کسی بھی، ہمارے یہاں جو مکتب ہے 73، ان 73 مکتب میں کسی کے ایک کے فالوور کی تعداد 25 کروڑ تک. یہ کس کی تعداد ہے جو سب سے زیادہ تاریخ میں جن کا قتل عام کیا گیا. کسی کا قتل عام تاریخ اسلام میں اتنا نہیں ہوا. جب ہی تو سب فرار ہوئے نا, اما نے حکم دیا نکل جاؤ, ایران چلے گئے, عراق چلے گئے, وہاں چلے گئے, ہندوستان آ گئے, سندھ چلے گئے, کہاں 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 دنیا بھر میں بکھر گئے, جا کے پھیل گئے. نکل جاؤ جانے بچا کے, اماموں نے حکم دیا جاؤ چلے جاؤ. نسل بچاؤ تاکہ دین بچے, نسل بچاؤ تاکہ دین بچے, نسل بچاؤ تاکہ دین بچے. ہے ایسا کیوں, ایسا کیوں ہوا؟ یہ ابھی کی بات تو نہیں نا, 1350 سال کا جبر, تشدد, قتل و غارت گری شیعہ کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکی. کیوں نہیں ہٹا سکی؟ وہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, آئیڈیالوجی. آپ دیکھیں نا, کربلا میں مطمئن ہو گئی وہ طاقتیں کہ وہ جناب سید الشہداء اور ان کے انصار کو ختم کر دیا, بس اب علی کا ذکر, علی کے ماننے والے اور مذہب اہل بیت اور یہ اسکول آف تھاٹ جو تھا رسول کا اسکول آف تھاٹ ختم ہو گیا, ہم نے ختم کر دیا. اسے زیادہ قیمتی جانے تو نہیں تھی, لیکن وہی شہادتیں, وہی خون, وہی جناب سید الشہداء کی شہادت کیا بن گئی؟ اس آئیڈیالوجی کو جو خون ملا کربلا والوں کا, تو یہ اتنی مضبوط, اس کی جڑیں اس آئیڈیالوجی کی اتنی مضبوط ہوئی کہ 1350 سال کا جبر و تشدد. کیوں؟ میں نے کیا کہا, قدرت بدل گئی, طاقت بدل گئی, بنو امیہ ختم, بنو عباس ختم, عثمانی ختم, جتنے بھی آتے رہے یہ سب کے ساتھ ختم ہوتے رہے, یعنی وہ ختم ہوتے رہے. مگر یہاں کیونکہ آئیڈیالوجی مضبوط ہے, جڑیں مضبوط تھی, لہذا اس آئیڈیالوجی کو جو کربلا میں حسین نے جس کو اپنا خون دے دیا تھا, اس آئیڈیالوجی کو کوئی ختم نہیں کر سکا. اور یہ اس وقت سے آج تک فاتح کی صورت میں سامنے آتی ہے. یعنی نظریات کو کوئی ختم نہیں کر سکا. آج بھی نظریات کا ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا نا, نظریات کا ٹکراؤ ہوتا تو علمی بحثیں ہوتی. ایک طرف نظریات ہیں, ایک طرف آئیڈیالوجی ہے, ایک طرف طاقت ہے, ایک طرف قدرت ہے, ایک طرف جبر ہے, ظلم ہے. تو تاریخ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ طاقت, جبر, ظلم, تشدد, یہ سب ختم ہو جائے گا. جو چیز باقی رہتی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی, وہ رہتے نظریات. یہی وجہ ہے کہ جتنا تشدد بڑھتا گیا, تشیع مضبوط اس لیے ہوتا چلا گیا کہ اس کی راہ پر چلنے والوں کو یہ یقین ہوتا چلا گیا کہ جو ہمارا مخالف ہے وہ ظالم ہے, ہم مظلوم ہیں. اور ظالم ہمیشہ باطل ہے, مظلوم ہمیشہ حق ہے, مظلوم حق ہے. یہ میں نے خلاصہ کیا, چاہیں کہ اس پہ 10-15 لیکچر ہو جائیں, مگر پھر وہ کہیں گے مجلس کے بجائے پتہ نہیں کیا پڑھ دیا. لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ آج کے دور میں میں کیا پڑھوں, کیا پڑھوں بھائی؟ مجھے حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ نہیں, یا خالی آپ سے نعرے لگوا دوں اور کو میں نعرہ لگاؤں سب حل ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. جب تک ہمیں جڑ نہ پتا چلے کہ بابا ایک آئیڈیالوجی ہے جس کی دشمن ہے دنیا. کیوں دشمن ہے؟ جانتے ہیں انہیں پورے عالم اسلام کو یرغمال بنا لیا, مگر ایک آئیڈیالوجی ان سے ٹکرائی ہوئی ہے. اب بتا رہے ہیں کہ وہ جو میں نے کہا نا, بسات بچھی ہوئی. کیوں بچھی ہے بسات؟ وہ بتا رہا ہوں آپ کو. سب کو انہیں ڈھیر کر دیا, عرب ممالک کو ڈھیر کر دیا, پاکستان کے حکمرانوں کو ڈھیر کر دیا, سب کو ڈھیر کر دیا. اب وہ پریشان یہ کہ یہ کیوں ٹکرا رہے ہیں. آج دن میں میں نے ایک انٹرویو دیا, ایک تھیسس تیار کر رہی ہیں ایک محترمہ جرمنی سے آئی ہوئی ہیں, ان کو میں نے یہی چیز بتائی تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے. میں نے کہا مسئلہ یہ کہ آئیڈیالوجی ہے, ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے, اس لیے طاقت کے بلبوتے بابو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں اڑے ہوئے ہمارے سامنے, سب ڈھیر ہو گئی. تو وجہ کیا ہے کہ وہاں آئیڈیالوجی کمزور ہے, تشیعوں کی آئیڈیالوجی کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. کیوں؟ یہ وہ واحد آئیڈیالوجی ہے کہ جس میں مرنے کے بعد فتح کا نقارہ بجتا ہے. شہادت کے بعد جو کہتا ہے کہ میں جیت گیا شہید, مر کے جو کہتا ہے کہ میں فاتح ہو گیا, کیونکہ آئیڈیالوجی کو بچا لیا نا, اپنا خون دے کے اپنے نظریات کی حفاظت کرتا ہے. بھائی خون دے کے ملک کو بچایا جاتا ہے, خون دے کے حکومتوں کو بچایا جاتا ہے, زمینوں کو بچایا جاتا ہے, سرزمین کی حفاظت کی جاتی ہے. آئیڈیالوجی بچانا یہ اور بات ہے, کیونکہ ملک بھی ختم ہو جاتا ہے, زمینیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, دولت بھی ختم ہو جاتی ہے, بچے بھی ختم ہو جاتے ہیں, ماں باپ بھی مر جاتے ہیں. مگر جانتا ہے کہ آئیڈیالوجی کے لیے اگر جان دوں گا, نظریات کے لیے جان دوں گا, میں مر جاؤں گا, نظریہ زندہ رہے گا. سلامات نہیں دیجیے محمد عالم. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سبب ہے, یہ سبب ہے کہ وہ بین الاقوامی بساط بچھی ہوئی ہے تشیع کو جھکانے کے لیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تشیع کو, کیونکہ ان کے پاس جو آئیڈیالوجی ہے یہ خطرناک ہے, یہ ان کو جھکنے نہیں دیتی سامراجی طاقتوں کے سامنے, یہ ان کو جھکنے نہیں دیتی استعماری طاقتوں کے سامنے, یہ ان کو جھکنے نہیں دیتی ظلم کے سامنے. لہذا یہ یہاں کے جو ہیں یہ گماشتے ہیں, یاد رکھیے گا یہ مہرے ہیں, ان کو پیسے دے کے کچھ بھی کام کرا لو. ان کی برین واشنگ کر کے یہ بھی بتاؤں گا کہ پہلا مذہبی قتل, کل میں نے بتایا تھا نا کہ پہلا قتل ہوا ہے حسد کی بنیاد پہ, پہلا مذہبی قتل کب ہوا کہ مذہب کے نام پہ جو قتل ہوا وہ کیسے, وہ بتا دیں گے آپ کو, تو آپ آج کی صورتحال پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے التجا کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, یہ جو میری آج کی جو سی ڈی بن رہی ہے اس کو محفوظ رکھیے گا, اس کو لے لیجیے گا, اور جتنے مومنین کو سنا سکتے ہیں سنا لیجیے گا, کیونکہ ہر بار یہ ایسے گفتگو ہو نہیں پائے گی جیسے میں آج آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. ہر دفعہ مجلس کا مزاج ایسا نہیں ہوگا جیسا آج ہے. تو اب دیکھیے یہ ساری طاقتیں کس در پہ ہیں, کس بات کے لڑائی ہے, طاقت کی اور آئیڈیالوجی کی. ایک طرف طاقت ہے پوری دنیا کی, ایک طرف ہے آئیڈیالوجی. اور میں پہلے بتا چکا کہ آئیڈیالوجی, نظریات سچے ہوں اصول سچے ہوں تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں. سقراط سے لے کے آج تک کی مثال ہے کہ نہیں ہے. تروے زمین پہ سامراجی طاقت ہے جو پورے زمین پر پورے کرے ارض پہ سلطنت کے خواب دیکھ رہی ہیں. اگر ان کے خوابوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ حسینی آئیڈیالوجی ہے یا کربلا کی آئیڈیالوجی ہے کہ جو یہ لوگ ہیں یہ رکاوٹ ہیں. اب اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے وہ, ان کے پاس وسائل ہیں, دولت ہے, اسلحہ ہے, دولت بھی ہماری لوٹی ہوئی ہے, مسلمانوں کی دولت ہے. اور پھر وہ تاریخی حسد اور رقابت جو مسلمانوں کے درمیان ہے وہ ایک پورا طبقہ ان کی سپورٹ کے لیے موجود ہے, تاریخی اختلافات سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ پوری ایک لشکر ان کے پاس موجود ہے. تو یہ پورا ایک بین الاقوامی وساط کہ ان کو گھیر کے کس طرح مارا جائے. لیکن یاد رکھیے میں نے اصول بتا دیا کہ قدرت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے, نظریات زندہ رہتے ہیں. جیسے 1350 سال میں جتنا جبر و تشدد ایک قوم کی حیثیت سے تشیع پہ ہوا, دنیا کی کسی ملت میں یہ ظلم نہیں ہوا, مگر اس کے باوجود پھیلتے گئے. اتنی قتل و غارت گری کے باوجود ان 10 دنوں میں جتنی حسینیت کی تبلیغ ہوئی یہ معجزہ نہیں ہے؟ معجزہ ہے نا, معجزہ ہے. کیوں؟ آئیڈیالوجی مضبوط ہے. جو نہیں مانتا وہ بھی ذکر کیے بغیر نہیں رہتا, ذکر کرتا ہے کہ بھائی میں حسین والا ہوں. بھائی دیکھے نہیں, دیکھتے رہے کہ نہیں دیکھتے رہے, آپ چینلز پہ آتے رہے محبت کا اظہار کرتے رہے, چاہے جعلی اظہار کر رہے ہوں مگر جانتے ہیں کہ بھائی ادھر آئیڈیالوجی ہے, ادھر وحشت, بربریت, ظلم اور شفاقیت تھی. کیسے کہوں کہ وہ صحیح تھا؟ کہنا پڑے گا کہ میں حسین کے ساتھ ہوں. یہ آئیڈیالوجی کی فتح ہے جو شہادتوں کے بعد, بس یہی سبب ہے کہ آپ پر ہر طرف سے اس وقت یلغار ہوئی ہے. اور میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ نہ میرے پاس سوئچ ہے اس کو آف کرنے کا, نہ کسی اور کے پاس اس کے سوئچ ہیں پاکستان میں کہ آف کر دے. کیوں؟ کھیل کہیں اور سے کھیلا جا رہا ہے. کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ اب اس کی تاریخی سبب بتائیں. یہ بھی تو ایک شیطانی ورثہ ہے نا, یہ ایک میراث کہاں سے چلی اس طرح کی قتل و غارت گری کی, تاکہ وہ مضمون بھی سے بھی ہمارے ربط ہو جائے. ربط ہو یا نہ ہو, آج تو ہم طے کر کے آئے تھے کہ آپ سے یہ بات کریں گے کہ کم سے کم کچھ لوگوں کو حقیقت پسندی کے ساتھ یہ احساس ہو جائے کہ ہم جس ماحول میں, جس شہر میں, جس ملک میں رہ رہے ہیں, یہاں کسی بھی لمحے ابھی میں اتر کے جاؤں کوئی خبر آ جائے گی. ذہنی طور پہ ہر وقت انسان تیار بیٹھا ہے کہ ابھی جنازہ دفنا کے اب دوسرے, تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, سمجھ میں آ جائے. وہ میں نے کسی حد تک کوشش کی کہ یہ نظریات کی لڑائی ہے. ایک طرف نظریات ہیں, ایک طرف سچائی ہے, ایک طرف اصول ہے, دوسری طرف ظاہر ہے کہ ستیزے کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, ہمیشہ کا فیصلہ ہے کہ جہاں بھی حق ہوگا باطل درپے آزار ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ اگر آپ حق پر ہیں, اور یقیناً حق پر ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ کو آرام سے رہنے دے, کیونکہ باطل نہیں رہے گا. باطل جب ہی تو باطل ہے جب وہ حق سے ٹکرائے گا, اور حق جب ہی تو حق ہے کہ باطل کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا. یہ حق ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. آئیے, پہلا قتل مذہبی بنیاد پہ, برین واشنگ کے ساتھ. مشکل یہ ہے نا کہ وہ تھوڑی سی زیادہ, تو مورخ بھی نہیں ہوں اتنا بڑا طالب علم, ایک ادنا سا طالب علم تاریخ کا ضرور ہو تو یہ چیزیں تلاش کیا کرتا ہوں کہ اس کی جڑیں کہاں ہیں. اور یہ آج میں آپ کو جڑ دے کے جا رہا ہوں کہ جڑ ہے کہاں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا قتل روئے زمین پہ ہوا حسد کی بنیاد پہ. حسد وہ بڑی چیز ہے, حسد بہت بڑی چیز ہے. دوسرا قتل مذہبی بنیاد پہ, مذہب کو جواز بنا کے قتل کیا گیا ایک بے گناہ شخص کو. اور کس کے زمانے میں؟ جناب ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. ایک صلوات بھیجیے, پیغمبر ہے بیٹا. ایک بار اور صلوات دینا ہے. جناب شیش کے وسیع بیٹے یا پوتے کوئی حرج نہیں, کیسے سے انبیاء میں ناموں میں شجرے میں ذرا سا اختلاف ہے, لیکن بیٹے تو بہرحال ہوئے, پوتے ہیں تو جب بھی بیٹے تو ہوئے. جناب شیش کے بیٹے, جناب شیش کو جناب آدم نے وارث بنایا تھا, وسیع بنایا تھا. اور یہ یاد رکھیے کہ جناب شیش تک پہنچنے تک آبادی ہزاروں کی ہو گئی تھی, کیونکہ جناب آدم علیہ السلام کا سن مبارک کم سے کم 460 سال سے لے کے 930 سال تک ملتا ہے. تو آپ کی اولادیں پوتے پڑ پوتوں کے پوتے پڑ پوتے پڑ پوتوں کے پڑ پوتے, 950 صدی میں کتنی آبادی بڑھتی ہے ایک خاندان کی. آپ اب دیکھ لیجئے کسی بھی سادات کے شجرے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جو دو میاں بیوی زیدی آئے تھے آج پورا پاکستان اصلی نقلی سب سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو سمجھ گئے نا. ایک صلوات دیجئے محمد عالم ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک ایک خاندان آیا تھا. آپ دیکھیے ماشاءاللہ ان کے شجرے, جن کے پاس اصلی شجرے موجود ہیں دیکھ لیجیے ان کے شجرے اٹھا کے کتنا ماشاءاللہ پھلے پھولے ہزاروں لاکھوں تک تعداد. تو 950 سال میں کتنے پہنچی ہوگی آبادی 950 سال. پھر جناب شیش ان کی اولادیں, پھر اس کے بعد جناب ادریس تک کئی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس, مملکتیں تو میں نہیں کہتا, جیسے سے انبیاء نے تو ملک ہی لکھے ہیں ملک, لیکن میں تو ہر چیز کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یوں سمجھیے کہ چھوٹی چھوٹی قبائلی اسٹیٹس بن گئی تھی, بکھر گئی تھی اولادیں. جناب آدم نے حکم دیا تھا کہ روئے زمین پر پھیل جاؤ, اور یہی اللہ کا حکم تھا. تو مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس 40,000 کی, 30,000 کی, 50,000 کی, اس طرح سے آبادی بڑھنا شروع ہوئی, ایسے وجود میں آئیں. کاش کہ میرا موضوع وہ ہوتا تو پھر کیسے بڑی نسل آدم کیسے پھیلی اس پہ بات کرتے, مگر وہ مجلس کا موضوع نہیں. لوگ کہتے پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گئے, مگر کبھی تو پڑھ ہی دیں گے جب آپ آدھی ہو جائیں گے. ایک صلوات بھی دیجیے محمد علی محمد. اپنے بچوں کے لیے ایک نصیحت کر رہا ہوں, اپنے بچوں کے ایک نصیحت کر رہا ہوں. میں پڑھوں یا کوئی پڑھے, معیار بنا لو کہ جس مجلس سے جاتے وقت تم یہ سمجھو کہ تمہارے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو سمجھ لو یہ اس سے حسین راضی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس سے کچھ بھی نہ ملے اس سے حسین ناراض, نہیں, یہ کہنے کی میں جرت نہیں کر سکتا مجلس کے لیے کہ حسین ناراض. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ثواب تو ہر مجلس کا ہے, جہاں بھی ذکر حسین ہوا ثواب مل گیا, لیکن وہ جہاں سے تمہیں تبرک علمی ملے جائے جاؤ تو کہاں آج میری نالج میں اضافہ ہوا, علم میں اضافہ ہوا, تو اب اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک نسل تیار کرنی ہے کہ وہ 40 سال پہلے والی مجالس کا ماحول واپس آ جائے کہ مقرر خطیب عالم علم دے رہا اور لوگ خاموش بیٹھے سن رہے ہیں. مقرر خود تھک جائے تو کہ بھائی ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. اب اصل میں کیا ہوا ہے کہ وہ زمانے کی اقدار بدل گئی, اس میں بہت ساری دوسرے ایڈیشنز جو ہو گئے, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں زمانوں کے حساب سے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کہیں کمی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ خامی. جب تک یہ اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. تو جناب ادریس جس اسٹیٹ میں کہہ لیجئے رہتے ہیں, جس ریاست میں رہتے ہیں, وہاں وہ حالات ہو چکے. 950 صدیوں میں زمانہ بدل گیا, جس کے پاس اقتدار آ گیا وہ مطلق الانان بن کے بیٹھ گیا. ہیں سب شیش کی اولاد, لیکن بس شیش کی اولاد ہونا تو کافی نہیں ہے نا, وہ مالک بن بیٹھے اور جناب بدکاریاں شروع اور ایک عجیب قسم کا ماحول, وہی برائیاں, اسی لیے بعد میں پھر عذاب آنے شروع ہوئے اللہ کے. تو وہ جو مملکت کا اختیار جس کے ہاتھ میں تھا, اسے پہلی بار محل بنانے کا خیال آیا, اس لیے محلات بنانے کی مخالفت کی. رسول نے محل نہیں بنایا, علی نے محل نہیں بنایا, جس نے محل بنایا کس کی سنت پہ عمل کیا وہ بتا رہا ہوں. یہ تاریخی نکات ہیں جو آپ اپنے پاس رکھیے گا. کہ محل بنانے کی حکمرانوں کے محل بنانے کی سنت کہاں ہے. اسے یہ خیال آئے کہ یہ ملک میرا, یہ زمین میری اور میری اولادیں بھی اتنی ہوگی, ان کے لیے بہت بڑا ایک محل بنانا چاہیے, جس کو میں نے کل نام دیا تھا کہ شیطان یہ چیزیں دماغ اور دلوں میں ڈالتا ہے انسان کے. شیطان کیا, اب جب اس نے محل بنانا شروع کیا تو غریب آدمی کا گھر بیچ میں آ گیا. جناب ادریس علیہ السلام کا واقعہ, جب یعنی نبی تو تھے, جب اللہ نے حکم دیا کہ بس اب اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ, اس نے ظلم کیا ہے, اس کے پاس گیا کہ بھائی گھر مجھے دے دے, اس کی قیمت لے لے. اس نے کہا نہیں, تو میرے باپ دادا کا, میں تو نہیں چھوڑوں گا, میرے بچوں کو پسند ہے. بہت دباؤ ڈالا, ڈبل قیمت لے لے, تیسری قیمت, تین گنا قیمت. اس وقت تک اسے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ظلم کرنا ہے اس پہ, بس غصے میں گھر آ گیا. اس کی جو بیوی تھی مزالقہ یا ملازقہ, نام سارے پرانے ہیں, کہیں کچھ ہے ہجے کہیں کچھ, بہرحال جو بھی تھی بیوی تھی, ملکہ تھی اس کی, وہ بڑی حفظ باطنی کی مالک تھی, بدکار تو اپنی جگہ لیکن بہت ہی ابلیس فطرت تھی. اس نے کہا کیوں پریشان ہے, کیا ہوا؟ کہ یہ پریشانی ہو گئی, محل بنا رہا ہوں, گھر نہیں بیچ رہا, نہیں دے رہا اپنا گھر. تو کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, مسئلہ میں حل کر دیتی ہوں تیرا. اس نے کہا کیا, کیسے حل ہوگا؟ کہ میرے قبیلے کے لوگ جائیں گے, اسے پکڑ کے لے آئیں گے, تو قتل کرنے کا حکم دے دینا. حیرت سے کہتا, کہتے تو میں بھی کر سکتا تھا مگر کیسے کر دوں, جواز کیا ہے, جواز کیا بناؤں, قتل کرنے کا کوئی جواز ہوتا ہے؟ اب بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو نتیجہ میں آج کی مجلس کا, جواز کیا پیدا کروں. کہا کوئی بڑی بات نہیں, یہ سینکڑوں لوگ جو آئیں گے گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے دین سے پھر گئے, یعنی کافر ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جواز تو بناؤ نا, برین واشنگ تو کرو لوگوں کی. اسے کہتے ہیں برین واشنگ, اپنے کچھ لوگوں کو تیار کیا, باقی لوگ تو ویسے پیچھے چل پڑتے ہیں. انہیں نے جا کے دھاوا بولا اور شور مچ گیا کہ صاحب یہ کافر ہو گیا, یہ کافر ہو گیا, یہ ہمارے دین سے پھر گیا, ہمارے باپ دادا کے دین سے پھر گیا. اس کو لائے, وہ چلا رہا ہے, بابا میں نے کوئی دین میں تبدیلی نہیں کی, میں کون سے دین سے پھر گیا. گواہ جمع ہو گئے, 100 گواہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہمارے سامنے دین سے پھر آئے, دین سے پھر گیا. لوگوں نے کہا قتل کرو. بادشاہ نے پوچھا اس کی سزا کیا ہے, جو دین سے پھر جائے, جو مرتد ہو جائے, جو کافر ہو جائے, اس کی سزا کیا؟ گردن اڑا دو. گردن اڑاؤ. تو اب یہ کافر کہہ کے قتل کرنے کی سنت کہاں پڑی؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہیں نہ کہیں تو تاریخ میں اس کی جڑ ہے نا. تو وہ پہلا قتل تھا, یعنی روئے زمین پہ جو دوسرا قتل ہوا, پہلا حسد کی بنیاد پہ, دوسرا مذہب کو آڑ بنا کے ظلم کیا گیا, مذہب کو سامنے رکھ کے لوگوں کو بہکایا گیا کہ ایک کافر ہو گیا. اب لوگ خوش ہیں, ایک کافر کو قتل کر دیا ہم نے, ایک کافر کو مار دیا ہم نے, ایک کافر کو مار دیا. جب سے حکمرانوں کی یہ سمجھ میں آیا کہ جب کسی کو قتل کرنا ہو تو سب سے آسان ترین حربہ یہ ہے کہ اس پر دین سے منحرف ہونے کا الزام لگا دو. سقراط پر بھی اس کے فلسفے کا الزام نہیں لگا, الزام کیا لگا کہ ہمارے دیوتاؤں سے, ہمارے مذہب سے منحرف ہو گیا. وہی سلسلہ آج تک جاری و ساری, کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ دین پر نہیں ہے, پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ کافر ہے, پہلے یہ ثابت کرو کہ اس کا قتل کرنا جائز ہے, پہلے یہ ثابت کرو کہ اس کے بیوی بچے بھی کافر ہیں, پہلے یہ ثابت کرو کہ بچے بھی تو بڑے ہو کے کافر بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جڑیں کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے نا تاریخ میں ان ساری چیزوں کی, تو اس تاریخ میں وہاں جڑ, وہ پہلی بنیاد رکھے. جب یہ قتل ہوا تو پھر خدا نے جناب ادریس کو کہ بس اب آپ جائیے, اس کو بتا دیجیے, ڈرا دیجیے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا تم پر, یہ جو تم نے حرکت کی. خیر وہ قصہ طویل ہے کہ کیسے جناب ادریس کے ظاہر قصص انبیاء میں کہ آپ کو بھی پھر شہر چھوڑ کے نکلنا پڑا, غار میں چھپ گئے, بد دعا دے دی قوم کو, بارش نہیں ہوئی 20 سال, قحط پڑ گیا, وہ بادشاہ بھی مر گیا اور بد دعا بھی دی تھی اس کو کہ کتے تیری, یہ جو عورت ہے جس نے فتویٰ دیا ہے اس کو, کتے اس کی لاش کھائیں گے, کتوں نے اس کی لاش کھا لی, وہ سب ختم ہو. لیکن وہاں سے حکمرانوں کی اور مذہب کو یرغمال بنانے والے طبقے کی یہ سمجھ میں آ گیا, یہ ابھی 15ویں اور 16ویں صدی میں جو عیسائی مفکرین کو, فلاسفہ کو جو قتل کیا جاتا تھا, 17ویں صدی تک یہ سلسلہ رائج رہا. پاپ کے حکم پہ, پادریوں کے حکم پہ ان کی گردن کاٹ دی جاتی تھی, آر کی مشین میں ڈال کے چیر دیا جاتا تھا. کیا لگایا جاتا تھا الزام؟ جب وہ کہتے تھے زمین گھوم رہی ہے, کیا مذہب کا مخالف ہے, یہ جناب عیسیٰ کا مخالف, عیسائیت کا مخالف ہے. یعنی ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ علم کو جہل کی دیکھ کے ذریعے سے قتل کیا جاتا تھا اور جہل کو مذہب کا نام دے دیا جاتا تھا. جہل کو مذہب کا لبادہ پہنا کے علم کے قتل پر مامور کر دیا جاتا تھا. تو وہ عیسائیت ہو یا مسلمان ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، وہاں ہر دور میں ایک وقت ایسا ضرور آیا، بڑے بڑے اگر میں نام گنانا شروع کروں عیسائی فلسفہ کی، یعنی یورپی فلسفہ کی، جن کو کاٹ دیا گیا، چیر دیا گیا پاپ کے حکم سے. نتیجہ کیا ہوا کہ انقلاب آیا. جب انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں پاپ خود محدود ہو گیا، ویٹیکن سٹی تک، اتوار تک محدود ہو گیا پادری. کیوں؟ کہ آئیڈیالوجی کمزور ہے نا. اب یہ اور بات ہے کہ ان عیسائی حکومتوں نے خود اب عیسائیت کو یرغمال بنا کے مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پہ مسلمانوں کے مقابلے میں یا دیگر مذاہب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ہتھیار کے طور پہ. لیکن اب یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ڈاکٹرز مار دو، انجینئر مار دو، علم پر حملہ ہو رہا ہے، پڑھے لکھوں کو مارا جا رہا ہے. کس کے ہاتھ؟ جہل کے ہاتھوں. اس جہل کو مذہب کا لبادہ پہنا دیا گیا، ان کی برین واشنگ کر دی گئی. تو یہ بھی میراث ہے، یعنی یہ شیطانی میراث کہاں وہاں سے چلی آ رہی ہے کہ مذہب پہ نام پہ. اگر امام حسین کو بھی قتل کرنا ہے تو ایک فتویٰ لینا ضروری ہے، جواز فراہم کرنا ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جواز فراہم کرنا. اور یہی سمجھتا رہتا ہے باطل کہ میں انہیں ختم کر رہا ہوں، میں انہیں ختم کر رہا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں آئیڈیالوجی مضبوط ہو وہاں لچک ہے. جب لچک ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے، بڑے بڑے دیواریں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے درخت سب بہہ جاتے ہیں. لیکن جس چھوٹی سی گھاس میں لچک ہوتی ہے وہ پورے وار کو سہ جاتی ہے. سیلاب سب کو چیرتا پھاڑتا، توڑتا پھاڑتا گزر جاتا ہے. یہ بھی وقتی طور پہ پانی میں ڈوبتے ہیں، پانی گزر جاتا ہے، یہ پھر سر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس بات کو یاد رکھیے، یہ آئیڈیالوجی کی جگہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کو اگر کسی سے خوف ہے تو وہ حسینی نظریات سے، وہ کربلا کے نظریات سے. وہی اسلامی کا آئیڈیالوجی ہے، جب ہی تو جھگڑا ہے، اور کاہے کا جھگڑا ہے. آج کربلا میں بھی بلاسٹ ہوا، کتنی سیکورٹی ہے وہاں ہماری اپنی، وہ کسی کے باوجود بلاسٹ ہو گیا جناب عباس علمدار کے روزے سے کچھ دور. وہ کتنے ہی مومنین جامع شہادت نوش کر گئے. اور مسلسل میں ایک چیز اور عرض کروں کہ آرگنائز کسے کہتے ہیں، قوم کیسے آرگنائز ہوتی ہے. میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھا، میں نے دیکھو ان کو دیکھو، نوحہ ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے سب جگہ ہو رہا ہے. 5,000 آدمی نوحہ پڑھ رہے ہیں، دائرے بنا بنا کے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا، لیکن غور نہیں کیا. میری مشکل یہ ہے کہ وہ میری سوئی اٹک جاتی ہے دماغ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 5,000 آدمی نوحہ، ایک آدمی نوحہ پڑھ رہا ہے، 5,000 آدمی ماتم کر رہے ہیں، دائرے بنا بنا کے. ان کا ایک مخصوص انداز ہے، زنجیر مارنے کا بھی انداز ہے، ہاتھ سے ماتم کرنے کا بھی انداز ہے، قمہ لگانے کا بھی ایک انداز ہے. وہی وہ دکھا رہے تھے، محبت میں دکھا رہے تھے. میں نے بھی دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ہمارے الحمدللہ ظاہر ہے کہ پاکستان سے بھی، ہندوستان سے بھی ہزاروں لاکھوں ظاہرین جاتے ہیں کربلا عاشورہ کے لیے بھی، اربعین کے لیے بھی. ایک جگہ دکھایا پاکستانیوں کا، لائیو آ رہا تھا، دونوں نے جیسے کر دیتے ہیں نا یہ پارٹیشن، ادھر دکھا رہے پاکستان، کبھی پورے اسکرین پہ دکھاتے تھے. 50-50, 60-60 ہمارے مومنین کے انجمن ہے، 2-3 انجمن ہیں اس میں، وہ جو خیمہ گاہ ہے وہاں ہیں اور ماتم کر رہی ہیں. ایک نوحہ یہاں، ایک نوحہ یہاں، ایک نوحہ وہاں چل رہا ہے. میں نے اپنے بچوں سے کہا دیکھو قربان ہو ہم ان کی عقیدت پہ، یہ بالکل اپنے حساب سے کر رہے ہیں نا، جیسے یہاں کا ماحول ہے اسی حساب سے. اور وہ بھی دکھا رہے ہیں محبت میں کہ پاکستانی زائرین یہاں انجمن ماتم کر. میں نے خود دیکھا، اور یہ شان غریبہ کے بعد دیکھا، رات کو کربلا لائیو لگایا تھا میں نے، تو اس پہ دیکھا، بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے. دیکھو ٹھیک ہے، ہمارے مومنین ہیں، بڑی محبت ان کا، یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، جیسے یہاں کرتے ویسے وہاں کرتے. لیکن دیکھو تم نے ایک فرق دیکھا، فرق کتنا ہے کہ یہ 50-50 کے تین گروہوں میں الگ الگ ماتم کر رہے ہیں، اور وہ 5,000 کا ایک دستہ، اس میں ہر جگہ کے لوگ، وہ انجمن کا نام تو ان کا بینر پہ ایک لکھا ہوا ہے، لیکن جو آ رہا ہے شامل ہو رہا ہے. لباس بھی مختلف، کوئی کوٹ پینٹ پہنے میں، کوئی سوٹ پہنے میں، کوئی دشداشا پہنے میں، کوئی کچھ پہنے میں، لیکن یہ نظم و ضبط ان کا دیکھو گے کتنا زبردست ہے. اس لیے صدام ختم ہو گیا، آئیڈیالوجی جیت گئی. صدام ختم ہو گیا نا اپنے پورے جبروت کے ساتھ، اپنی پوری وحشت اور بربریت کے ساتھ. 800,000 شیعوں کو قتل کرنے کے بعد، لیکن کیونکہ وہ منظم تھے نا، وہ جانتے تھے کہ آئیڈیالوجی جیتے گی، نظریات جیتیں گے، وہ دنیا میں قیامت تک کے لیے لعنت اور ملامت کا نشان بن گیا، اور آئیڈیالوجی سرخرو رہی، حسینیت سرخرو رہی، آج بھی سب کچھ ہو رہا ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ ان حالات سے گزرنا ہے، گزرنا ہے، مگر اپنے راستے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو 30 سال ہوئے ان حالات میں، عراقی قوم 100 سال سے کٹ رہی ہے، معلوم ہے آپ کو، 1 صدی ہو گئی ان کو کٹتے ہوئے. کبھی آپ نے ان کی زبان سے گلہ سنا؟ ہمارے یہاں تو مصیبت ہو جاتی ہے، غریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، کب تک ہوگا، کیوں ہوگا، کیا ہوگا، یہ بے شعوری کی علامت ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انہیں شعور ہے کہ اس کی ڈوریاں کہاں ہیں. 100 سال انہیں کٹتے ہوئے ہو گئے. 800,000 صدام نے مارے، صدام کے بعد 700,000 ابھی، یعنی 1,500,000 تو اس 35 سال میں شہید ہو گئے، 1,500,000 شیعہ. مگر آپ نے ان کا نظم و ضبط دیکھا؟ اسے کہتے ہیں آرگنائز قوم، جس سے ڈرتا ہے سامنا سے. ٹھیک ہے کہ ابھی ہم ایک لیبورٹری سے گزر رہے ہیں، ابھی ہم تربیتی، یہ ہماری تربیتی مراحل ہیں جن سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں اسپیڈ تیز کرنی ہوگی اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی. اب ان جھگڑوں سے باہر نکلو بھائی. بہت معذرت کے ساتھ، برا نہ مانے میری بات کا کوئی، میں آپ میں سے ایک فرد ہوں نا، آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں بھائی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا، حقائق میں بات کرنا چاہتا ہوں. انجمنوں کے جھگڑے، اس کے جھگڑے، اس کے جھگڑے، خطیبوں کے جھگڑے، علماء کے جھگڑے آپس میں، اس کے جھگڑے، کیا دشمن، یہاں تک کہ ٹرسٹوں کے جھگڑے آپس میں، پھر عدالتوں میں جھگڑے، وہاں مذاق اڑا ہے. لو بھائی یہ دونوں آگے مقدمے لے کے اپنے ہمارے پاس، کیا ہے یہ؟ ایسے لوگوں کو تو سوال کرنے کا بالکل بھی حق نہیں ہم سے کہ کیا ہو رہا ہے، کب تک ہو رہا ہے. اپنے گریبان میں تو جھانکو پہلے کہ تم کیا کر رہے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ نا تم خود کیا کر رہے ہو. بھائی مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، میں کیا بتاؤں گا؟ جب تک آرگنائز نہ ہو، ان جھگڑوں سے نکلو. ایک دوسرے کے لیے ایثار، ایثار بہترین قوم ہے ہماری، ہر امتحان میں انہیں نے سر بلندی کا تاج پہنا ہے، سر پہ تاج پہنا ہے عزت کا، وہ عاشور کا موقع ہو یا چہلم کا. از ایسے قوم ہم سے اچھی قوم کوئی نہیں. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، خوش نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن خامی کہاں ہے؟ آرگنائز نہیں. اور محلوں سے یہ آرگنائزیشن شروع ہوتی ہے. ہمارے یہاں محلوں میں ہی مصیبت ہے، جہاں اپنی آبادی ہے وہیں زیادہ مصیبت ہے. غلط ہے نا؟ آپ انصاف سے بتائیے میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. یہ میرے دل کی آواز ہے. میں نے کہا نا آج میں مجلس اس انداز میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں الگ ہٹ کے پڑھ رہا ہوں. جب تک حقیقت پسند نہیں بنیں گے نا ہم اپنے، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، سب اپنے گھر، بھائی ہم سے کوتاہیاں تو ہوئی ہیں نا. ایک بار جب اس آرگنائز ہونے کی طرف چلیں گے، ایثار ایک دوسرے کے لیے، نہیں نہیں میرا بھائی ہے، بھائی یہ پڑھے گا، اس کو دیں پہلے، دیں پڑھے گا، کیا فرق ہے، یہ مولا کا ذاکر ہے، میں بھی مولا کا ذاکر ہوں، یہ بھی علوم اہل بیت کا وارث ہے، میں بھی علوم اہل بیت کا ادنا سا غلام ہوں، یہ بھی حسین کا ماتم کر رہا ہے، میں بھی حسین کا ماتم کر رہا ہوں، جھگڑا کس بات کا ہے؟ میرے بھائی اگر اس کے ساتھ کھڑا ہو کے ماتم کر لوں گا تو میری شان کم ہو جائے گی، اس کے نوحے کا جواب دے دوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی. تو اس کا نوحہ فیل ہو گیا میں خوش ہوں بہت، اس کا تو چلے ہی نہیں نوحہ. یہ سب میں صبح شام سنا کرتا ہوں گفتگو سرکار، غلط تو نہیں کہہ رہا نا. تو جب غور کریں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کمی کہاں پر ہے. وہاں ایک پڑھ رہا ہے، 5,000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بھی 12-13 سال رہا ہوں وہاں، وہاں ایک آدمی پڑھ رہا ہے، 1,00,000 آدمی جواب دے رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، حالانکہ کوئی اہواز سے انجمن آئی ہے، کوئی خوزستان سے، کوئی کہیں سے، کوئی خراسان سے، زبائے میں جمع کیوں بھائی؟ ہدف ایک ہے نا، منزل ایک ہے، تو میں وہ بھی اسی لیے کر رہا ہوں، میں بھی اسی لیے کر رہا ہوں، جھگڑا تو کوئی ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اس لیے وہ ہم سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، آرگنائز ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد، آرگنائز ہے نا، منظم ہے، منظم. بس میں منزل کی طرف آ گیا. معذرت چاہتا ہوں اگر آج میرا انداز کچھ الگ رہا، تو یہ میری مجبوری تھی. اگر یہ پیغام نہ دیتا تو حق ادا نہیں ہوتا، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا. یہ بوجھ ہمیشہ میرے دل پر رہتا کہ میں نے ان حالات کا جائزہ آپ کے سامنے، اگرچہ کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہ 10-20 لیکچر دے سکتا ہوں میں انہیں چیزوں کی تشریح کر کے تاریخی حوالوں سے، لیکن کم از کم کچھ تو بات آ جائے نا سمجھ میں کہ بھائی یہ ہے، سامنا کرنا ہے حالات، مقابلہ کرنا ہے. یہ کسی ایک یا دو آدمیوں کے بس میں نہیں کہ اس چیز کو روک دے، اس چیز کو ختم کر، نہیں، یہ کھیل بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا، مگر یہ طے ہے کہ آخری فتح کس کی ہے؟ آئیڈیالوجی، نظریات کی. اور کسی کے پاس اتنے مضبوط نظریات نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں کربلا کے، کیونکہ کسی اور کے پاس کربلا ہے ہی نہیں، کربلا ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کربلا ہے، لہذا فاتح ہم ہیں، ہمیشہ فاتح، کبھی ہمیں شکست نہیں ہوئی تاریخ میں، ہمیشہ فاتح. مگر ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے قوموں کو، ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. 72 کو جمع کیا ہے حسین نے، مگر آرگنائز کتنے پتہ ہے؟ کتنے آرگنائز تھے یہ 72؟ پوری جنگ لڑی ہے، پراگندہ تھوڑی ہوئے، منتشر تھوڑی ہوئے، ورنہ تو ایک گھنٹے میں جنگ ختم ہو جاتی. یہ جو فجر سے لے کے عصر تک جنگ چلی ہے، یہ ایک آرگنائزڈ وے میں جنگ لڑی، باقاعدہ رات کو دستے بنے. معلوم ہے کہ 72 ہیں اور ادھر 72,000 ہوں گے، کم سے کم 30,000 تو ہیں ہی نا بھائی، 30,000 تو مورخین نے بھی لکھا، اس کی لے لو کم سے کم والے کی مان لو، ورنہ تو 72,000 اور 1,00,000 تک کی باتیں ہیں. تو 30,000 ادھر، ادھر 72 معلوم ہے، لیکن ایسے تھوڑی سبق دے کے جانا قیامت تک آنے والوں کو کہ جنگ لڑی کیسے جاتی ہے، شہید ہونا ہے، مگر ایسے تھوڑی کہ اپنی گردن جا کے دے دو، لو شہید ہو کر دو گردن. کسی نے ایسے کیا کربلا میں؟ نہیں، ایک طرف خندق کھودی، ایک طرف آگ لگائی، نیزے برداروں نے آگے دیوار بنائی نیزوں کی، تاکہ خیموں کی طرف جو رخ ہے خیموں پر کوئی تیر نہ آئے. صبح جب جنگ کا آغاز ہوا ہے تو تین دستے بنے تھے، تیر اندازوں کا الگ، نیزے برداروں کا الگ، ایک طرف آگ لگائی، ایک طرف خندق کھودی، تاکہ کوئی پیچھے سے آ کے خیموں پہ حملہ نہ کرے. حالانکہ پتا ہے کہ شام کو حملہ ہو جائے گا، لیکن جب تک ہے جان اپنی ذمہ داری تو ادا کرنی ہے نا. تو انصار حسینی نے باقاعدہ نیزوں کی دیوار بنا لی تھی، جو تیر اندازوں نے تیر باران شروع کیا تو سارے تیر نیزوں سے ٹکرا کے سلپ ہوتے تھے، خیمے تک ایک بھی تیر نہیں گیا شام پر، کوئی تیر نہیں گیا، منظم ہو کے لڑے. اور جب یلغار کیے تو یہاں تک ہے کہ اپنے پیروں کو ریت میں دھسا دیا تھا تاکہ پیچھے نہ ہٹے، گھوڑے ان کو رونتے ہوئے گزر گئے. حسین کا آدھا لشکر شہید ہو گیا، مگر آدھے لشکر نے شہید ہوتے ہوتے ان کے کئی سو مار دیے، پھر وہ بھاگے پسپا ہو کر جنگ مغلوبہ، جسے کہتے ہیں جو صبح بھی جنگ مغلوبہ میں ہم سے انصار حسینی نے 100 سے زیادہ کو مارا ہمارے ساتھ کے سپاہی، پھر وہ بھاگے، پھر تن بتن کی باری آئی، پھر ایک کے بعد ایک گیا، ایک کے بعد ایک گیا، منظم آرگنائز. حسین نے جو خیمہ بنایا، ایک تشبیح دینا چاہ رہا ہوں مصائب سے ربط دینے کے لیے، یا تو چادر زہرا میں یہ کمال ہے کہ جب پنج تنے پاک اس میں جمع ہو جائیں تو جبرائیل بھی نہ پہچان سکیں کہ ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون، فاطمہ کون. یا پھر حسین کے خیمے میں یہ کمال دیکھا کہ جب حسین کے خیمے میں انصار حسینی جمع ہو جائیں تو کچھ پتا نہیں چلتا کہ ان میں 90 سال کا کون ہے، ان میں 60 سال کا کون ہے، ان میں 50 سال کا کون ہے، ان میں 32 سال کا کون ہے، ان میں 18 سال کا کون ہے، ان میں 17 سال کا کون ہے، ان میں 13 سال کا کون ہے، ان میں 6 مہینے کا کون ہے. سب ایک رنگ میں رنگ گئے تھے، سب ایک رنگ میں رنگ. اس طرح حسین نے گلدستے کو جمع کی کہ بے شک کم ہو مگر آرگنائز رہو، منظم رہو، نظریات جیتیں گے، اصول جیتیں گے. یہ مت سمجھنا کہ شہادت سے شکست ہو گئی تمہاری، نہیں، اصول جیتیں گے، نظریات جیتیں گے. بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ دنیا کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، ان پر ظلم ہوا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. تو اب آئیے آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے کتنی ذلت ہوتی ہے اس شخص کی، اخبار ٹی وی اب تو ہر جگہ خبریں آتی ہیں نا، جس کے گھر میں داخل ہو جائیں بدماش اور اس سے بڑی خودکشی کر لیتے ہیں لوگ، اگر ان کی عورتوں کو کھینچ کر باہر لے آئے کوئی، ہے کہ نہیں، باہر لے آئے بازار میں، کتنی ذلت ہے. مگر سوائے اہل بیت کے کوئی یہ امتحان دے نہیں سکتا تھا. روایتیں کہتی ہیں کہ جناب سید الساجدین کے گلے میں جو توپ ڈالا گیا تھا اس میں اندر کی طرف میخیں تھیں. یہ میں نے خود بھی پڑھا رہی اور بہت بزرگ علماء کی زبانی ممبر پہ میں نیچے بیٹھا ہوں, میں نے سنا ہے, جن پر مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی غلط روایت نہیں پڑھتے تھے, نہیں اب اس دنیا میں. میں نے ان کی زبانی روایت سنی کہ توق خاردار یعنی اندر کی طرف میخیں, کہ معصوم جب گردن کو جنبش دیتا تھا تو میخیں اذیت دیتی تھی, گلے میں چھپتی تھی یا گھس جاتا. اس توق کے بارے میں ایک روایت یہ بھی نقل کی جاتی کہ وہ اتنا وزنی تھا کہ اس کے وزن سے سید سجاد کی گردن جھکی رہتی تھی. بس یہاں میرا اختلاف ہے, یہاں میرا اختلاف ہے. یہ بات میں نہیں مانتا کہ توق کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو, توق کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو, اس وجہ سے سید سجاد کی گردن نہیں جھکی ہوئی کہ توق بات. عزادارو, سید سجاد کی گردن اس لیے جھکی رہتی ہے کہ کیسے اٹھائے نظر, سر کیسے اٹھائے, یا نظر پڑے گی بابا کے سر, نو کے سنا پر جو سر ہے اس پہ بابا کے سر پہ, اور یا نظر پڑے گی ماں بہنوں پھوپھیوں کے کھلے سر پہ. اس لیے کوفے کے بازار میں سید سجاد نظریں جھکائے جا رہا ہے, اس لیے گردن جھکائے کہ کیسے سر اٹھائے. بس وہی دن چل رہے ہیں کہ جب بازار سے گزر رہا ہے قافلہ سیوں میں, کل کچھ عرض کیا تھا آج کچھ سن لیجیے, گزر رہا ہے بازار, سیدانیوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر دیا, عجیب ہنگامہ برپا. یہ وہی کوفہ ہے جس میں دو قسم کے لوگ ہیں, اس وقت بھی دو قسم کے لوگ تھے, کچھ چھپ چھپ کے رو رہے تھے, کچھ تماشا کر رہے تھے جو ان کے حامی تھے انعام و کرام کے لالچ. ان رونے والوں کی بھی دو قسمیں تھیں اور آج تک ہیں. مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا یہ بات کہتے ہوئے, کسی کو اچھی لگے بری لگے, دو قسم کے رونے والے تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے وعدہ کیا اور بے وفائی کی, حسین کا ساتھ نہیں تھا. ایک وہ رونے والے تھے جیسے مختار, جیسے سلیمان, جیسے مسیب, جیسے ابراہیم بن مالک اشتر. تین تین دن عزاداری کی ہے قبر حسین میں, مختار نے تین دن رات روتا رہا, ماتم کرتا رہا. تو مختاریوں کا رونا اور ہے, بے وفاؤں کا اشک بہانا اور ہوتا ہے. مختاریوں کا گریہ کرو عزادارو, مختاریوں کا جس میں عہد و پیمان ہوتا ہے کہ حسین تیرے نام پہ جان دینی پڑی تو لٹا دیں گے, دے دیں گے, مختاریوں کا گریہ چاہیے. رونا منع تھوڑی, رونا تو ہماری پہچان ہے بھائی حسین پر, مگر مختار کا رونا. ہر قسم کے لوگ ہیں بازار میں, تماشا ہو رہا. زینب نے پشت ناقہ پہ کسی عورت کی آواز سنی, چلا رہی ہے حسین حسین حسین. تڑپ اٹھی زینب اپنے بھائی کا نام سن, پشت ناقہ سے سوال کیا اس بی بی سے, بی بی کس حسین کو پوچھ رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا میرا بیٹا حسین تماشا دیکھنے آیا تھا, قیدیوں کا کھو گیا. ثانیہ زہرا نے ایک آہ بھر کے کہا تیرے حسین سے میرے حسین کا دکھ نہیں دیکھا گیا, جا تجھے گھر میں مل جائے گا. وہ واپس چلا گیا. وہ عورت حیرت اور تعجب کے عالم میں یہ بات سنتی ہوئی چلی گئی گھر. گھر پہنچی تو کیا منظر دیکھا کہ بچہ تکیے میں منہ دے کے ہچکیاں لے لے کے تھا. دوڑ کر اپنے بچے کو کلیجے سے لگائے, میرے لال خیر تو ہے؟ تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا, روتا ہوا کیوں آیا, کیا ہوا تیرے سے؟ وہ بچہ کہتا ہے اماں کاش میں نہ گیا ہوں, کاش میں نے یہ تماشا نہ دیکھا, میرے لال بتا تو صحیح آخر ہوا کیا. اماں یہ کہتے ہیں کہ باغیوں کے سر ہیں, یہ کہتے ہیں کہ باغی لشکر ہیں. اما تو خود بتا, کوئی باغی نو کے سنا پہ آیات الہی کی تلاوت کر سکتا؟ ماں نے حیرت سے پوچھا تو نے یہ منظر دیکھا؟ ہاں اما ان میں ایک سر تھا جو آیات الہی کی تلاوت کر سکتا. اما ایک بات بتا, یہ کوئی غیرت مند خاندان کی بیویاں نہیں کہ جن کے ہاتھ پسے پشت بنے پھر بھی بالوں سے اپنا پردہ کیا ہے؟ اچھا اما ایک بات اور بتا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی لڑ سکتا ہے؟ اما شیر خار کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھ کر آ رہا ہوں. ماں گھبرا کر کہتی میرے لال تم نے نام نہیں پوچھا اس مقتول کا. اما پوچھا تھا اسی لیے تو اور دکھ ہے. اس مقتول کا نام ہے حسین. کیا بیٹا خبردار, ارے یہ نام ہمارے آقا و مولا سید و سردار مدینے والے حسین کا نام ہے, اسی کے نام پہ تو میں نے تیرا نام رکھا. کھڑا ہوا بچہ کہتا ہے اما یہی کہہ رہے تھے لوگ کہ مدینے والا حسین. میرے بچے ارے زبان تو لگام دے, جانتا ہے ہمارا حسین علی کا لال ہے, فاطمہ کا لال. منہ پیٹ کر بچہ کہتا ہے اما لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ علی کا بیٹا فاطمہ کا لال حسین قتل کیا گیا. چلا کر کہتی ہے میرے لال کوئی اور ہوگا, ارے ہمارا حسین رسول کا نواسا ہے. پھر منہ پیٹ کر بچہ کہتا ہے اما تو لٹ گئی, اما تو برباد ہو گئی, ارے اسی حسین کو مارا ہے جو رسول کا نواسا. چادر سر پہ ڈالی گھبرا کے دوڑ رہی ہے بازار میں. اب ایک ایک سر کو غور سے دیکھنا شروع کیا, لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, سب سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوا. کوفیوں نے بے وفائی کی, رسول کا بیٹا قتل کر دیا گیا. ناقوں کے پاس آ کے ایک ایک ناقے کے پاس اٹھ کے آواز دیتی ہے پوچھے تم میں کوئی زینب ہے, تم میں کوئی ام کلثوم ہے. کوئی بیوی جواب نہیں دیتی کہ پہچان نہ لی جائے. ام حبیبہ میں ہی زینب ہوں. ام حبیبہ ہم نے کہا تھا نا ایسا نہ ہو ہم کوفے میں آ جائیں, تیرے شہر میں آ جائیں, تو پہچان بھی نہ سکے. ام حبیبہ منہ پیٹنے لگی شہزادی کیا ہوا, یہ سب کیا ہوا. ثانیہ زہرا نے فرمایا ام حبیبہ سب باتوں کو چھوڑ, اگر تیرے امکان میں ہے تو کچھ چادریں نہ دے ہمارے سروں پر ڈال دے. دوڑی دوڑی گئی چیختی چلاتی چادریں لے کر آئی, مگر کہاں بیویوں کے سر تک پہنچ سکتی تھی چادریں. ارے راستے ہی میں ظالموں نے نیزوں کی انیوں سے ان چادروں کو کھینچ کھینچ کر پھینکنا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.